تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ربنا اے ہمارے رب وآتنا ما وعدتنا اور ہمیں عطا فرما جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے. علی رسول کا اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے. علی کا مطلب ہے پر, رسول کا اپنے رسولوں. بس لفظاً ترجمہ تو اس کا اردو میں ممکن نہیں, اپنے رسولوں پر وعدہ کر رکھا ہے تو قرآن کریم کے مضمون سے بے وفائی ہوگی, اس لیے لفظی ترجمہ بعض جگہ ہو ہی نہیں سکتا, عقل کے خلاف ہوتا ہے اور ترجمے کے اصولوں کے بھی خلاف ہوتا ہے. بس وہاں اس دوسری زبان میں جس میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اس میں مضمون کو ادا کرنے کے لحاظ سے جو مناسب الفاظ ہیں انہی کو استعمال کرنا پڑتا ہے. بس اب لفظی طور پہ یاد رکھیں اس کا ترجمہ ہے اعلی رسول کا, لیکن معنی ہے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے. اپنے رسولوں کو بعض الہامات ان پر نازل فرمائے اور ان میں ہمارے متعلق ذکر ملتا تھا کہ ہم ایسے ہوں گے اور ہم سے یہ سلوک کیا جائے گا. تو اب یہاں واو جو آ گئی ہے بیچ میں, ربنا و آتنا, یہ ویسے ہی ہے جیسے ربنا ولک الحمد. یہ واو بیچ میں کیوں آئی ہے؟ کیوں جی, کیا؟ ہاں, اے ہمارے رب, اگر اس کے بعد کچھ بھی نہ کہا جائے تو یہ اپنی ذات میں بھی ایک مکمل دعا ہے. تو ربنا ولک الحمد جس سے کہتے ہیں, ربنا وبحمدک, اسی طرح ربنا وآتنا ما وعدتنا. اکثر ربنا کے بعد دعا میں واو ڈالی جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ ربنا فی ذات ہی ایک مکمل دعا ہے. چنانچہ بے چینی میں انسان یا اللہ یا رب کہتا ہے اور بعد میں کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہوتا, مگر اس رب کہنے میں ہی سب کچھ ہے. یہ بچہ اماں اماں کہتا ہے تو وہ اس کے لیے دعا ہے اور اس کی تمام حاجات اسی لفظ میں آ جاتی ہیں. تو دعا میں استرار پیدا کرنا ہو, غیر معمولی محبت کا اظہار اور تعلق پیدا کرنا ہو, تو محض خطاب ہی سب سے مؤثر ذریعہ بن جاتا ہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا, کیونکہ بعد میں جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ بہت بڑی ہے, اس لیے اسی طرح الہا اور التجا ہونی چاہیے تھی. آتنا ما وعدتنا علی رسول کا, جو تو نے اپنے رسولوں کے ہاتھوں وعدہ کیا تھا ہماری خاطر وہ وعدہ پورا فرما دے. ولا تخزنا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیاد, تو یقیناً وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا. جب وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے, کیوں جی؟ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا تو پھر دعا کی کیا ضرورت پڑی ہے اتنی؟ کیا نہیں, اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا, انسان وعدہ خلافی کرتا ہے. ہاں, یہ مراد ہے کہ اگر وعدہ پورا نہ ہوا تو پھر ہم نے وعدہ خلافی کی ہے, ہمیں وعدہ خلافی کی توفیق نہ عطا ہو کر, تو ہمیں وعدہ خلافی کی توفیق نصیب نہ ہو. یہ دعا کا اصل میں مضمون ہے, تاکہ تو بہرحال وعدہ پورا کرے گا, اور اگر قیامت کے دن ہم رسوا ہوئے تو سب دنیا کے سامنے یہ بھرم کھل جائے گا کہ ہم اپنے وعدے پر پورا نہیں اترے تھے. اس لیے سب سے بڑی رسوائی وہ ہے, اس لیے وہ بڑی رسوائی ہے کہ تمام پچھلے انبیاء کے ذریعے خبریں دی گئی ہیں کہ آخرین میں کچھ ہونے والا ہے, اور وہ آخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرین ہیں, اور غلبہ اسلام کی عظیم پیشگوئی ہے. اگر قیامت کے دن وہ لوگ جن سے اتنی عظیم توقعات اتنے طویل عرصے سے وابستہ تھیں وہ رسوا کر دیے جائیں اور ذلیل ہو جائیں, تو سب رسوائیوں سے بڑی رسوائی ہے. اس لیے اس دعا پر غیر معمولی زور دینا چاہیے, اور حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو ہمیشہ بڑے الحاظ سے پڑھا کرتے تھے, اور جماعت کی تراوی میں بھی, تہجد کی نمازوں میں اور دعاؤں میں ہمیشہ اس کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے, کیونکہ اس کا براہ راست ہم سے تعلق ہے. لیکن خوشخبری بھی ساتھ ہے, فاستجاب لہم ربہم, اللہ نے ان دعا کرنے والوں کی دعا کو سن لیا, یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی, والذین معہ, ان کی دعائیں مقبول ہو گئیں, اور ہمیں جو فیض پہنچ رہے ہیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ان دعاؤں کے فیض ہیں, انہی کا فیضان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی اپنی توفیق اپنی استطاعت سے بڑھ کر اللہ کے فضلوں کے منہ دیکھ رہے ہیں. لیکن ساتھ ایک شرط بھی یاد دلا دی ہے, فاستجاب لہم ربہم, لیکن اس شرط کو نہ بھولنا, آئندہ بھی تو لوگ آئیں گے, وہ محض تمہاری دعا کی استجابت کی وجہ سے ہی اس وعدے کے مستحق نہیں ہوں گے, کچھ ان کو پھر بھی کرنا ہوگا. اس لیے خوشخبری دے کر ساتھ ہی وارننگ بھی دے دی. وہ وارننگ کیا ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض, کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. کمانا تمہیں ہوگا, لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی عمل کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. عمل کا ضائع ہونا دراصل بہت ایک وسیع مضمون ہے, اور اس پہلو سے جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں, آپ کو اس وعدے کا مفہوم پوری طرح سمجھ نہیں آئے گا. استجابت بھی ہو گئی اور پھر گویا کہ وہ وعدہ واپس بھی لے لیا گیا, یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے اگرچہ یہ ایک شرط ہے, لیکن اس میں ایک اور خوشخبری مضمر ہے. کیونکہ اعمال ضائع ہوتے ہیں انسان جب بے عملی دکھاتا ہے، اور اعمال کرنے کے بعد کئی چیزوں کے ذریعے، ناشکری کے ذریعے اترا کر، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، وہ اپنی نیکی کو جب اپنی طرف منسوب کرنے لگ جاتا ہے خدا کی فضل کی بجائے، تو یہ بھی ایک اعمال کا ضائع ہونے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے لا ازیو عمل عامل منکم، تو مراد یہ ہے کہ میں تمہارے اعمال کی حفاظت کروں گا، اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایسے فضل نازل کروں گا کہ تمہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہوں. ایک یہ معنی ہے جو میں کر رہا ہوں. دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ اعمال اگر ہوں گے تو میں بدلہ دوں گا اور ضائع نہیں کروں گا. میرے نزدیک وہ جو دوسرا معنی ہے، یہ تو کوئی وعدہ نہ ہوا، اور استجابت دعا کی کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ کوئی عمل کرنے والا اس کا عمل ضائع نہ کرے. اس لیے یہاں ضائع نہیں کروں گا کا مفہوم یہ ہے کہ میں ضائع نہ کرنے کے سامان پیدا کروں گا، ایسی توفیق عطا کروں گا امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے. یہ اسی قسم کا وعدہ ہے جیسا کہ حضرت مسیح کے مسیح موت کے متعلق آتا ہے انت المسیح الشیخ الذی، انت الشیخ المسیح الذی لا یضاع وقتہ، جس کا وقت ضائع نہیں کیا جاتا. اب یہ ضائع نہیں کیا جاتا کا دراصل اشارہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ اس کے اوقات ضائع نہیں ہو رہے. بس میرے نزدیک یہ ایک لپٹی ہوئی خوشخبری ہے، اگرچہ ساتھ عمل کی تلقین بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے، اور اس خدشے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض دفعہ تمہاری بے عملی کے نتیجے میں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. انی لا اذیو عمل عامل منکم من ذکر و انثی، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کے ساتھ میرا برابر سلوک ہوگا. اس لیے وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں صرف مردوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، جھوٹ بولتے ہیں. دوسری آیت میں بھی وضاحت ہے، لیکن یہاں بڑی کھلی وضاحت ہے. اور ایک میں سمجھتا ہوں اس طرف بھی اس میں اشارہ ممکن ہے کہ آئندہ زمانے میں اسلام کی ترقی میں عورتوں نے کوئی بہت اہم کردار ادا کرنا تھا، اور یہ پیشگوئی ہے کہ صرف مرد نمایاں حصہ نہیں لیں گے بلکہ آئندہ عورتیں بھی بہت نمایاں حصہ لیں گی، جبکہ پہلے جہاد میں عورتوں نے نسبتاً کم حصہ لیا ہے، بلکہ بہت سی عورتیں تھیں جنہوں نے اسلام کے اول دور میں قربانیوں میں کوئی بھی حصہ نہیں لیا. رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، یا چند عورتوں کو متعلق ذکر ملتا ہے، باقی اپنے گھروں میں رہتی تھیں، اپنے گھروں کے کام کرتی تھیں، لیکن شاذ کے طور پر ان کی کوئی عظیم قربانی دکھائی دیتی ہے. ہاں آغاز کے دور میں جب تکلیفیں اٹھائی ہیں اسلام کے لیے، پھر بعض عورتوں نے اس وقت تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن وہ بھی نسبتاً بہت کم تھیں. تو اس یہاں جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس بات کو کہ میں کسی کا اجر ضائع نہیں کروں گا، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اس میں ہرگز بعید نہیں کہ آئندہ زمانے میں عورتوں کی طرف سے وسیع پیمانے پر مردوں کے شانہ بشانہ اسلام کی خدمتیں کرنے کا دور آنا ہو، اور اسی دور کی طرف اشارہ ہو. وہ اشارہ تھا جب ہوا تھا، اب یہ حقیقت بن چکا ہے. اب ہم دنیا کے سامنے ایک ثبوت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ کبھی دنیا میں کسی مذہب میں، کسی مذہب کے پیروکاروں نے اس طرح مردوں اور عورتوں نے مل کر شانہ بشانہ قربانیاں نہیں دیں جس طرح اس دور میں دی جا رہی ہیں. اور مسیح کا دور بھی دیکھ لیں، کہاں ذکر ملتا ہے عورتوں کا؟ چند عورتیں وہ نام کی ادھر ادھر پھر رہی ہیں، مگر جو قربانی دینے والے ہیں ان میں ان کا شمار نہیں ہے. اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ کی والدہ کی تھوڑی سی جذباتی قربانی کا ذکر تو ہے، مگر بنی اسرائیل کی عورتوں کا مردوں کے شانہ بشانہ جہاد کرنا، قربانیاں کرنا، اس کا کوئی ذکر نہیں. تمام عالمی تاریخ میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا. اس لیے یہاں عورت اور مرد کا ذکر کرنا ثابت کرتا ہے کہ اسی دور کی باتیں ہیں جس میں یہ عظیم الشان غیر معمولی واقعہ رونما ہونا تھا. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض بس کی طرف منسوب ہوتے ہیں، بعض سے تعلق رکھتے ہیں، یا بعض بعض کے ساتھی ہیں، بعض بعض کے رشتہ دار ہیں، بعض بعض قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ سارے مضمون بعضکم من بعض میں داخل ہوتے ہیں. جب تفصیل بیان نہ کی جائے تو مطلب ہے یہ جو گروہ ہیں آئندہ آنے والے، کوئی کسی کے قریب ہوگا زیادہ، کوئی کسی کے زیادہ قریب ہوگا، لیکن بحثیت میں جو سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک ہوگا. فلذین ہاجروا و اخرجوا من دیارہم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لکفرن عنہم سیئاتہم و ادخلنہم جنات تجری من تحت الانہار. اب اس ذکر کے بعد جو عمومی وعدے کا اور دائمی وعدے کا ذکر ہے، اس دور کی طرف قرآن کریم واپس لے جاتا ہے جس دور میں ابتدائی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاق نے قربانیاں دی تھیں، اور آپ نے بہرحال صفحہ اول میں سب سے آگے آپ تھے. اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلذینا، پس وہ لوگ، اب ایک اور مضمون شروع ہو جاتا ہے، ہاجروا و اخرجوا، جنہوں نے ہجرتیں کیں، یہ ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وہ اوزو فی سبیلی، اور میری راہ میں ستائے گئے، وہ قاتلو، اور جہاد کیا، وہ قتلو، اور قتل کیے گئے، یعنی قتل لڑے اور قتل کیے گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور ضرور ان کو داخل کروں گا ایسی جنات میں جو ثوابوں میں عند اللہ، اللہ کی طرف سے ایک جزا ہوگی، واللہ عندہ حسن ثواب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی اچھا بدلہ ہے. یہاں پہلی دعا جو تھی اس کو مشروط کیا گیا تھا اعمال سے، اگرچہ اس میں ہی فضل کے وعدہ مضمر ہے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو وہی سند عطا کی جا رہی ہے. ان کے متعلق نہیں فرمایا کہ تمہاری قربانیاں بھی نیک اعمال سے مشروط ہیں، بلکہ ان کے نیک اعمال کے اوپر خوشنودی کی سند عطا کی جا رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کر دکھایا ہے سب کچھ. اس سے استنباط یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جو قربانیاں پیش کی جانی ہیں اگر ان لوگوں کے نمونے پر ہوں گی تو پھر تمہارے وعدے پورے ہوئے اور پھر ہمارا وعدہ بھی پورا ہوگا. بس یہ بیچ میں یہ جو داخل فرمایا گیا ہے مضمون، یہ آئندہ استجابت کے متعلق نہیں ہے، بلکہ وہ استجابت جو منسہ شہود پہ ابھر آئی ہے، جو واقعہ ہو چکی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے وہ قربانیاں کر کے دکھا دیں، ان سے جو وعدہ ہے وہ مستقبل کا ایک وعدہ بھی اس میں ہے. وہ کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان کی برائیاں دور کر دوں گا. یہ اکفرنہ کا مضمون یہ بیچ میں کہاں سے آیا اچانک، برائیاں دور کر دوں گا؟ اس لیے کہ پہلے دعا جو تھی یہ اس کے تسلسل میں ہی ساری باتیں ہو رہی ہیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دے. تو یہ جو ساری دعا پچھلی تھی اس سب کا مفہوم پیش نظر رکھنا چاہیے بات کی آیات کو سمجھنے کے لیے. یہ کوئی الگ نئی بات نہیں ہوئی، اسی کا جواب ہے. استجابت کی مختلف قسمیں بتائی جا رہی ہیں، اس رنگ میں بھی ہم نے قبول کر لیا، اس رنگ میں بھی قبول کر لیا. اور یہ فرمایا ہے کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر تو ہم نے مہر تصدیق ثبت کر دی، یہ سچے لوگ ہیں، اپنے عہدوں کو پورا کر دیا. ان کی برائیاں دور کرنے کا تو قطعی وعدہ ہے، ہو نہیں سکتا کہ یہ ٹل جائے، یعنی وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ بہتر اور بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو میں ضرور بھی ضرور، ادخلن لا ادخلن، لا بھی تکرار، یعنی زور دینے کے لیے ہے اور نون ثقیلہ بھی زور دینے کے لیے ہے، تو دوہرا زور ملتا ہے اس میں، لاؤ اور لام اور نون ثقیلہ اکٹھے ہو جائیں تو. میں انہیں ضرور بھی ضرور جنات میں داخل کروں گا، ایسی جنات تجری من تحت الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. یہاں بھی نیچے ترجمہ کیا جاتا ہے، دراصل نیچے کا مضمون ہے ہی غلط. تحتا کا عربی کا جو محاورہ ہے وہ یہ مراد نہیں ہے کہ باہر سے نظر نہ آ رہا ہوں، درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. اگر درختوں کے نیچے بہ رہی ہوں تو جڑیں گل جاتی ہیں، اس سے دامن میں مراد ہوتی ہے. جتنا بھی کلر تھور میں درخت مرتے ہیں اور فصلیں برباد ہوتی ہیں، وہ نیچے کے پانی کے جڑوں کو ٹچ کرنے سے ہوتی ہیں. بس وہی نہریں مراد ہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ دامن میں بہتی ہیں. مراد یہ ہے ہر وقت وہ شاداب رکھنے کے لیے ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمانی پانی ملتا رہے گا. ثواب من عند اللہ، یہ اللہ کے طرف سے ایک اجر کے طور پر ہے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ وہ ہے، اور اللہ وہ ہے عندہ حسن الثواب، جس کے پاس بہت ہی اچھا بدلہ ہے. یعنی یہ اجر بھی اچھا ہے، لیکن اور بھی اچھا اجر خدا کے پاس موجود ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا، تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، شہروں میں دوڑتے پھرنا اور چلتے پھرنا. یہاں وہی بات ہے، تجھ سے مراد کون ہے جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. جہاں بھی ایسی تنبیہات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے حقیقت میں تعلق نہیں رکھتی، آپ کے متعلق اس کے کسی دور کے خیال سے بھی آپ کی طرف وہ بات منسوب نہیں ہو سکتی، وہ باتیں دراصل رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باقیوں کو تنبیہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اور اس میں ایک اور بھی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے سب سے پیارے کو ڈرائے، اگر تم نے ایسا کیا تو میں یوں کروں گا، تو جتنے جو کم پیارے ہیں بھی ان کی جان نکل جاتی ہے ڈر کے مارے. اگر اس کو نہیں چھوڑے گا تو ہم کیا چیز ہیں. تو اس قسم کے جو محاورے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم دکھانے کے لیے نہیں، یہ احتمال بتانے کے لیے نہیں کہ گویا آپ سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس سے اس سے تو ناممکن ہے، مگر اگر یہ بھی ایسا کرے تو پھر میری ناراضگی اسے پکڑ لے گی. تو اس سے باقی سب کو ڈراوا ہوتا ہے. اب یہ جو بات ہے کہ دوسروں کو نہ دیکھ، دوسروں کا دوڑنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ مبتلا کرے، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ لوگوں کو دوڑتے پھرتے شہروں میں دیکھ کر آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو آزاد پھر رہے ہیں. آپ کی یہ سوچیں نہیں تھیں. اس لیے باقی مسلمان مراد ہو سکتے ہیں، یا آئندہ آنے والے زمانے کے مسلمان بھی اسی میں مراد ہوں گے، کیونکہ قرآن تو ایک دائمی کتاب ہے. متاع قلیل، یہ تو کچھ آزادی سے دوڑ پھر رہے ہیں تھوڑے سے فائدے کی خاطر. ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہ بئس المہاد، اور کیا ہی برا بچھونا ہے. مہدم کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ، بچے کا گدیلا جس پہ لیٹتے اس کو بھی مات کہتے ہیں. تو بئس المہاد، کیا ہی برا بچھونا ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، اب کیا ہی برا بچھونا ہے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ بچھونا تو ہوتا ہے آرام کی خاطر، جس کا آرام یہ ہو کہ آگ کے انگاروں پر لیٹا ہو، آگ کے انگاروں پر لوٹ رہا ہو، وہ کیسا ہی برا بچھونا ہے کہ آرام کی بجائے اور اس کی تکلیف کو بڑھاتا ہے. تو اردو میں جو محاورہ ہے نا کہ انگاروں پر لوٹ رہا ہوں میں، کہ بیتابی سے ہر ایک خارے بستر، تارے بستر، خارے بستر ہے، یہ وہ بے چینی ہوگی ان کی، ان کو آرام میں بھی کوئی سکون نہیں ملے گا اور ان کا آرام بھی ان کو اور جلانے کا موجب بنے گا. بعض دفعہ لوگ جو سخت بے چین ہوں, سینے میں آگ سی لگی ہو, وہ لیٹتے ہیں تو پھر لیٹا نہیں جاتا, وہ اور زیادہ بھڑکتی ہے, پھر اٹھ کے بے چینی سے پھرتے ہیں, چکر لگاتے رہتے ہیں. تو یہ وہ مراد ہے کہ کتنا ہی برا بچھونا ہے کہ جہاں آرام کی بجائے تپش اور بھی بڑھ جائے. لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں, اپنے رب سے ڈرتے ہیں, لہم جنات تجری من تحتہا الانہار, ان کے لیے باغات ہیں یا جنتیں ہیں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. نزلم من عند اللہ, یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے. وما عند اللہ خیر للابرار, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے. کیوں جی, کچھ ابرار سے سمجھ آئی؟ وتوفنا مال ابرار کا جواب اب یہاں مکمل ہو جا کے, کہ تم نے جو یہ مانگا تھا ہم سب باتیں قبول کر چکے ہیں, اور پہلا نمونہ تمہارے سامنے ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کے ابرار ہونے پر خدا نے گواہی دے دی, اور بعد میں آنے والوں کی جو ذمہ داری ہیں وہ بھی بیان کر دیں کہ تم بھی شمار ہو جاؤ گے آخرین ہونے کے باوجود. لما یلقو بہم, ان میں شمار ہو سکتے ہو اگر تم یہ اعمال بجا لاؤ, اور مخفی وعدہ دے دیا ہم تمہیں توفیق دے دیں گے, گھبرانا نہیں, ایسی توفیق دیں گے کہ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. بس میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ اعمال ضائع نہ ہوں گے تو وعدہ مستقبل کے لوگوں سے ہے, وہ اس لیے تھا کہ جن کے متعلق وعدہ ہو چکا ہے کہ ضائع نہیں کیے, وہ ظاہر ہے کہ اور گروہ ہے, ان سے یہ وعدہ تو نہیں کہ ہم تمہارے اعمال ضائع نہیں کریں گے, بلکہ ان کے متعلق تو اعلان کر دیا کہ نہیں ہوئے, پکا وعدہ ہے, ہو گیا تمہارا کام, اس لیے وہ بات کے آنے والے ہیں. اور چونکہ فیصلہ اسلام کا آخری جنگ میں, اسلام کی آخری جنگ آخرین کے زمانے میں لڑی جانی میں ہے, اور وہ جو وعدے ہیں رسولوں کے ہاتھ پر کہ اسلام فتح‌مند ہوگا, یہ آخرین کے دور میں پورے ہونے تھے. اس لیے جب میں ان سے ملاتا ہوں مضمون کو تو اپنی طرف سے کوئی ملانے والی بات نہیں ہے. قرآن کا مفہوم اور گزشتہ علماء کی تشریحات جو ان آیات کی ہیں وہ اس مضمون کو تقویت دیتے, اس شہادت کو تقویت دیتی ہیں کہ یہی مضمون ہے. اس میں آخرین کا ذکر موجود ہے کیونکہ وعدے جو پورے ہونے ہیں وہ پہلے دور میں جزوی طور پہ پورے ہوئے, یعنی پہلے دور کے غلبے کے لحاظ سے, مگر وعدہ تو یہ تھا کہ تمام جہان میں سب پر غالب آ جائیں گے. اور رسولوں میں یہ مضمون داخل ہے کیونکہ جس جس رسول نے وعدہ کیا ہے اشارہ یہ ہے کہ اس کی قوم ضرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جائے گی, اور جو میثاق النبیین ہے اس میں بھی یہی بات ملتی ہے, انہوں نے نصیحتیں کی تھیں اپنی قوموں کو. تو رسولن کا وعدہ چاہتا ہے کہ تمام ادیان پر غلبہ ہو, اور پہلے دور میں تمام ادیان پر ظاہری غلبہ نصیب نہیں ہوا, اور آئندہ کے متعلق وعدہ ہے کہ ضرور ایسا وقت آئے گا کہ جب تمام ادیان کو پر اسلام کو غلبہ آئے گا. تو رسولن کا مضمون اس بات کو کھول رہا ہے کہ جنہوں نے وعدے کیے ہیں جب تک ان کی قومیں اسلام میں داخل نہ ہو جائیں یہ وعدہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا, اور یہ وہ آخرین کا دور ہے جس میں یہ سامان مہیا کیے جا رہے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ. اب اس 100 سال کے اندر بہت عظیم الشان انقلاب آنے والے ہیں. وما عند اللہ خیر للابرار, اب یہ باتیں وعدے کے طور پر کر کے عند اللہ خیر للابرار جو فرمایا گیا ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے. مرنے کے بعد تو پھر جو عند اللہ وہی ملے گا نا, باقی وعدے اس دنیا کے بھی ہیں، دراصل جو جنات وغیرہ کے وعدے ہیں وہ صرف آخری اخروی جنات کے نہیں، اس دنیا کی جنات بھی ان میں شامل ہیں، اس دنیا کی کامیابیاں بھی شامل ہیں، لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں آنکھ بند ہوگی تو پھر پتہ چلے گا وہ کیا ہے، اس لیے طرز بیان بھی ایسی رکھ دی کہ وما عند اللہ ہے خیر للابرار، تمہیں جب ابرار کی حالت میں ہم وفات دیں گے تو پھر تمہاری آنکھیں بند کھلیں گی وہاں جہاں اللہ کے حضور اپنی جزا پاؤ گے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. اب دیکھ لیں دعا کے آخر کے مطابق وعدے کا آخر پہنچا ہے، ابرار کے اوپر اس دعا کی تان ٹوٹی تھی، ابرار پر وعدوں کے پورا کرنے کا مضمون ختم ہو گیا. آگے فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یقیناً اہل کتاب میں سے بھی ایسے ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف اتارا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر بھی جو ان کی طرف اتارا گیا، خَاشِعِينَ لِلَّهِ، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ خدا تعالیٰ کی آیات کو کم قیمت پر نہیں بیچتے، یا نہیں یشترون کا لفظی ترجمہ تو خریدتے، مگر قیمت پر چیز بیچی جاتی ہے، خریدی نہیں جاتی نہ، مطلب آیات کو جب بیچتے ہیں تو پھر قیمت ملتی ہے نا، آیات کو خریدتے ہیں تو پھر تو قیمت نہیں ملتی نا، یہ مطلب ہے میرا. اس لیے اردو زبان میں ہم یوں ترجمہ کریں گے کہ خدا تعالیٰ کی آیات کو کم قیمت پر نہیں بیچتے، ورنہ یشترون کا یہ مطلب ہوگا کم قیمت پر نہیں خریدتے. تو زبانوں کے محاورے ہوتے ہیں، ان کے مطابق ترجمہ ہونا چاہیے. بس وہ خدا کی آیات کی یہ کہہ سکتے ہیں، خدا کی آیات کے بدلے کم قیمت وصول نہیں کرتے، ان معنوں میں ترجمہ ہو سکتا ہے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے حضور ہے. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ حساب کرنے میں بہت تیز ہے. اس آیت کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے جس کا پہلے مفہوم سے بہت گہرا تعلق ہے. اس کا ترجمہ عموماً حال میں کیا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے اہل کتاب موجود ہیں جو اس قسم کے ہیں، لیکن طرز بیان اس کو مستقبل کی خوشخبری بھی بنا سکتی ہے. اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یقیناً اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اللہ پر، حقیقی ایمان، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی جس پر تم ایمان لائے ہو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر بھی جو ان کی طرف اتارا گیا، وہ تو پہلے ایمان لے آئے تھے. مراد ہے کہ حقیقی ایمان ان کو نصیب ہوگا کس دور میں، جب اسلام کا غلبے کا دور نو شروع ہوگا، اس وقت اہل کتاب میں سے بہت کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، ان کا اپنا ایمان بھی حقیقی ہو جائے گا، ان کا پہلی دفعہ ان کو پتہ چلے گا کہ اپنی کتاب پر ایمان لانا ہوتا کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر بھی ایمان لے آئیں گے، اور وہ بھی نیک انجام ہوں گے. خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے. خشوع اور خشا یخشی، اس میں خشوع میں تو عاجزی مراد ہوتی ہے کیوں جی، لیکن خوف کے معنی بھی اس میں داخل سمجھے جاتے ہیں، کئی لوگ کرتے ہیں ترجمہ خوف کو بھی. یخشا جو لفظ ہے اصل تو وہ خوف کا ہے، انما یخشا من عباده العلماء، انما یخشا اللہ من عباده العلماء، علماء. تو یہاں خاشعین للہ، اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرنے والے یا خدا سے ڈرنے والے، دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ کسی قیمت پر بھی اللہ کی آیات کا سودا نہیں کریں گے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یا پھر عند ربہم بتا رہا ہے ان کے نیک انجام ہونے کا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان میں سے نیک انجام ہوں گے. ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی جلد تر حساب کرنے والا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آخرین کو جو خوشخبریاں ملی ہیں ان کا یہ حصہ ہے. اور چونکہ آخرین کے دور میں عیسیٰ مسیح نے دوبارہ نازل ہونا تھا، یعنی امت محمدیہ میں ظہور پذیر ہونا تھا، اور خصوصیت کے ساتھ اس کی ٹکر اہل کتاب سے ہونی تھی، اس لیے اہل کتاب کے متعلق یہ خوشخبری ہے کہ ان میں سے ایسے ہوں گے. لیکن معلوم ہوتا ہے اکثریت کو توفیق نہیں ملے گی، اب تک تو نہیں ملی، تیسری جنگ کے بعد امید ہے کہ ملے گی، لیکن اس وقت تک بہت سے لوگ ان میں سے بیچارے بے ایمانی کی حالت ہی میں مر چکے ہوں گے. اس لیے طرز بیان میں جو احتیاط کا پہلو ہے نا، کہ گویا کچھ ان میں سے ہیں، یہ واقعات پر صحیح اتر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو، وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور نگران رہو اپنی سرحدوں پر، دشمن کے حملے سے باخبر ہو کے. اس کا رابطو کا ایک مطلب ہوتا ہے سرحدوں پر گھوڑے باندھنا، یعنی اپنے چوکیاں، سرحدی چوکیاں قائم کرو تاکہ دشمن تمہیں کوئی سرپرائز نہ دے سکے، اور اپنے باہر کی جو قوم حفاظت کرتی ہے اس کا اندرونا زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے. یہ جو مضمون ہے اس کا پھر آخرین سے ایک تعلق ایک اور صورت کے ذریعے ثابت ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ والعصر، وہ ہاں والعصر کے بعد کیا ہے، والعصر، ہاں یہ لفظ والعصر، ان الانسان لفی خسر، زمانے کی گواہ، زمانے کی گواہی دیتے ہیں، وہ ایک زمانہ آنے والا ہے جو گواہ ہوگا. ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بحثیت مجموعی گھاٹے میں چلا جائے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں گے اور پھر وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت حق طریق پر کریں گے، وتواصوا بالصبر، صبر اختیار کرتے ہوئے صبر کی نصیحت کریں گے. اور یہاں کیا ہے، آمنوا اصبروا وصابروا، صبر کرو اور صبر کی نصیحت کرو. تو یہ جو اہل کتاب کے غلبے کے دور کا ذکر ہو رہا ہے، اہل کتاب پر اسلام کے غلبے کے دور کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ دعا سکھا کر توجہ دلا دی گئی ہے کہ وہاں افراتفری میں جلدی فیصلے نہیں ہوں گے، باوجود اس کے کہ اللہ سریع الحساب ہے، لیکن تمہیں صبر اختیار کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکے گا کہ تم سمجھو کہ آنن فانن باتیں ہوں گی. اس لیے سریع الحساب کا وہ معنی نہیں ہے جو دماغ میں ابھرتا ہے کہ آنن فانن ایک دم حساب کر لے گا. سریع الحساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دقت لمحہ بھی پیش نہیں آتا کہ کون کیا ہے اور اس کو کیا ہوگا اس کے ساتھ. لوگ اجر مرنے کے بعد ملے گا، اجر قیامت کے دن ملے گا، یہ پہلے فرما چکا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے سریع الحساب. تو سریع الحساب میں ایک یہ بھی مفہوم ہوتا ہے جس کا حساب بہت اچھا ہو وہ تیزی سے حساب کرتا ہے، اور جس کا حساب کمزور ہو وہ اٹک اٹکے کرتا ہے. حضرت مسلم معود اپنی تقریروں میں عربے لگاتے تھے لاکھوں کروڑوں کے، اور آنن فانن حساب کر لیتے تھے، اور ہم حیران رہ جاتے تھے کہ یہ اتنی جلدی کس طرح حساب کر لیا، حالانکہ وہ باتیں پہلے سے سوچی ہوئی نہیں ہوتی تھیں، مضمون سے مضمون نکلتا ہوا حساب آ جاتا تھا، فون کر لیتے تھے. تو سریع الحساب ہونا ایک خصوصیت ہے کسی حساب کے اوپر قدرت کی، حساب پر غیر معمولی تسلط ہو تو پھر انسان سری الحساب ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا، ورنہ عربے لگاتا رہ جاتا ہے آدمی. آج کل تو کمپیوٹر نکل آئے ہیں، اس لیے وہ لوگ جو عادی ہو گئے کمپیوٹر کے ان کو کہیں نا تھوڑا سا حساب کر کے دکھاؤ، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بالکل سری الحساب نہیں ہے. ہمارے ایک دفعہ امریکہ میں، میں بھائی مظفر اور ان کی بیگم باجی، ہماری باجی باجی امت القیوم، ان کے ساتھ 78 میں جب میں گیا تھا، 800 وغیرہ ہم سب تھے، تو بعض شاپنگ کر رکھی ہیں، چیزیں خریدی اسٹور سے، اشتہار لگا ہوا تھا کہ یہ سیل لگی ہوئی ہے، اور سیل میں بھی دھوکہ تھا، کیونکہ وہاں بعض ایسی چیزیں تھیں جو ہم اور اسٹور دیکھائے تھے ان میں سیل کے بغیر سستی تھیں یا سیل میں مہنگی تھیں. تو اس قسم کے بڑے چکر چلاتے ہیں. خیر، ضمناً بات یہ جو آئی ہے بیچ میں، ایک چھوٹا سا 3 پیسے کا یا 3 کیا کہلاتے ہیں سینٹس کا یا 4 سینٹس کے حساب میں کوئی فرق پڑ گیا تھا، تو باجی نے کہا کہ یہ اتنا ہے، اس میں سی بات ہے، پیسے لو اور ہمیں چھوٹی فرق کرو. وہ کہتی نہیں، یہ بڑا پیچیدہ حساب، یہ نہیں مجھ سے ہوتا. اور پھر وہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے پاس گئی وہاں سے کمپیوٹروں کے ذریعے انہوں نے حساب کیا، اور انہوں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتی تھی، اتنے ہی سینٹس کا فرق ہے. تو اب یہ لوگ تو بیچارے بالکل سری الحساب نہیں رہے، کیونکہ مشینیں بن گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سری الحساب ہے، اس کو تمام حساب پر پوری مقدرت ہے، اور وہ حساب کے لحاظ سے صحیح فیصلے کرے گا، اور وقت کے مطابق جتنی جزا کا وقت آئے گا ویسی ہی جزا اس وقت کے مطابق عطا کرے گا. جہاں تک بندوں کا تعلق ہے، یہ نصیحت کر دی گئی کہ سری الحساب رب سے تمہارا تعلق تو ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھنا کہ تمہارے کام آنن فانن ہوں گے، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، صبر کی نصیحت کرنی ہوگی. یہاں قتال کا مضمون بدل گیا ہے. پہلے دور کے متعلق فرمایا تھا کہ انہوں نے قتال کیا اور قتل ہوئے. اس دور میں جو آخری ہے، اس میں کسی قتال کا اور قتل ہونے کا مد مقابل کے ساتھ مقابلے میں قتل ہونے کا کوئی ذکر نہیں ملتا. ایک طرفہ ظلم تو ہوتے ہیں، مطلب ہے قتال کی نوعیت بدل گئی ہے. یہاں صبر کا قتال ہے، صبر کا جہاد ہے، اور لمبے عرصے تک اپنے مسلک سے چمٹے رہنا صبر ہے. ناممکن حالات میں بھی اپنے موقف سے نہ ہٹنا، اپنے عقیدے پر قائم رہنا، یہ صبر ہے. اور یہ صبر اس وقت درپیش ہوتا ہے جب کہ نتائج نکلنے میں دیر ہو. اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ سری الحساب کا کوئی ایسا ترجمہ کرنا یہاں جائز نہیں جو بات کے مضمون سے ٹکراتا ہو، کیونکہ بات کا مضمون بتا رہا ہے کہ اتنا لمبا ان کے عمل اور اجر کے درمیان فاصلے ہوں گے، اور نتائج وہ جلدی نہیں دیکھ سکیں گے. اس لیے جب تک صبر کے ساتھ اپنے مسلک پر قائم نہ رہیں، اور دیر ہونے کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ خدا گویا ساتھ ہی نہیں رہا یا وعدے غلط تھے، وعدے ضرور پورے ہوں گے، لیکن تمہیں صبر اختیار کرنا ہوگا، اور ساتھ نصیحت بھی کرتے رہنا، اور صابروں میں آپس کی نصیحت بھی شامل ہے، اور غیر قوموں کو نصیحت بھی شامل ہے. انسان جب محتاج ہوگا، بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، تو اس کو بھی تلقین کرنی ہوگی کہ تم صبر سے کام لو، اور افراتفری میں فیصلے نہ کرو ورنہ نقصان دہ ہوگا. یہ اس لیے بہت ضرورت ہے کہ آج کل کے دور میں دو بڑی قوموں سے میرا اس قسم کا رابطہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی نصیحت کے نتیجے میں ان کو بڑی ہلاکت سے بچا لیا. کل ایک دوست ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے اس ملک کی، یاد ہے آپ کو، وہ بیچاروں نے بڑا ظلم دیکھا ہے اپنے ملک میں، اور اللہ کے فضل سے اب وہ بہت اہم شخصیت ہیں، اور ایم جی ہو گئے، اور کل مجھے ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کا روحانی بچہ ہوں، اور میں ہمیشہ تعلق قائم رکھوں گا، اپنے ملک میں بہت بڑا ان کا ایک مقام ہے. لیکن انہوں نے مجھے واقعات سنائے، اور واقعہ یہ ہے کہ بعض ایسے تیسری دنیا کے ملک ہیں جہاں اگر صبر نہیں کریں گے تو بہت مار کھائیں گے، اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بچانے میں مجھے بہت معین خدمت کی توفیق ملی. ان کے لیڈرز اس بات پہ تیار بیٹھے تھے کہ غیر قوموں سے ہتھیار لیں اور اپنے ملک میں ایک انقلابی جنگ شروع کر دیں. اور بڑے بڑے قابل ان میں لوگ تھے, ان کو میں نے بار بار بلایا کھانے پر, ان سے باتیں کی, ان کے پہلے دل جیتے, پھر ان کو سمجھایا تو وہ سارے کے سارے سمجھ گئے. انہوں نے کہا یہ ہمارے خلاف ہوگا. میں نے کہا اول تو جو حالات میں جانتا ہوں, آپ کو آپ کی حکومت جو ہے وہ اس وقت اتنی طاقتور ہے عوام کے مقابل پر کہ وہ ڈسٹرائے کر دے گی سب کو. آپ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیچارے جو وہاں مارے جائیں گے غریب, ان کا کیا قصور ہے کہ وہ آپ کے نام پر ان کو قتل کیا جائے اور برباد کر دیا جائے. دوسرا میں نے ان کو سمجھایا کہ اگر آرمڈ انقلاب لایا جائے اس زمانے میں تو کسی غیر قوم کا غلام بنے بغیر یہ انقلاب برپا نہیں ہو سکتا. بالکل بھول جائیں اس بات کو کہ کسی اور قوم کی غلامی قبول کیے بغیر آپ یہ انقلاب برپا کر سکیں گے, اگر کر لیں فرض کریں. یا آپ کو روس کے پاس جانا پڑے گا, یا امریکہ کے پاس جانا پڑے گا, یا لیبیا کے پاس جانا پڑے گا, کہیں نہ کہیں تو غلامی کرنی پڑے گی. تو اس وقت تو جو جن کو آپ ظالم سمجھ رہے ہیں وہ اپنے قوم کے تو ہیں, اپنے ہی لوگ ہیں نا. جب غیر حاکم ہوتے ہیں تو پھر اور بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں, پھر آپ کی آزادی ہر پہلو سے چھینی جائے گی. یہ دلیل ان کو بہت مطمئن کر گئی, اور باوجود تکلیفوں کے انہوں نے کہا یہ ہم بات سمجھ گئے ہیں, ہم یہ حرکت نہیں کریں گے, دوسرے ذرائع جتنے آپ بتاتے ہیں صبر اور نصیحت کے ان سے ہم کام لیں گے. اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور ان ذرائعوں کے نتیجے میں بہت تبدیلیاں پیدا ہوئیں اس ملک میں. ایک اور مشرقی یورپ کا ملک تھا, اس میں بھی یہی حال تھا. ان کے وفد آئے بڑے جوش کے ساتھ کہ اب ہم انقلاب برپا کرنے کی سوچ رہے ہیں ہتھیاروں کے ذریعے, اور ویسا ہی پروگرام تھا جیسے بوسنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن فرق یہ تھا کہ بوسنیا کو تو اختیار مل چکا ہے دنیا کی طرف سے کہ تم آزاد حکومت ہو, ان کو تو یہ اختیار بھی نہیں ملا ہوا تھا. ان کو میں نے سمجھایا کہ تمہارا تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بیوقوفی کرو, اور یورپ میں کسی نے تمہاری مدد نہیں کرنی, صرف شہ دیں گے, وقتی طور پر آگے لگا دیں گے, اور پھر کلیتاً تمہارا صفایا کر دیں گے اور اسلام کا صفایا کر دیں گے وہاں سے. شروع میں بڑے ناراض ہوئے لیکن رفتہ رفتہ پھر وہ ٹھنڈے پڑ گئے, اور آخر پھر انہوں نے پیغام دیا کہ اب ہم نے اس پروگرام کو ترک کر دیا ہے, اور اب ملتے ہیں کبھی کبھی آ کے تو بہت ہی ممنون ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا جو حال ہو رہا ہے باسنیا کے ہمارے سامنے, اگر خدا نہ خواستہ ہم وہ غلطی کرتے تو ہم نے اس سے بھی بدتر حال میں ہونا تھا. تو وسبرو و صابرو میں واقعتاً آخرین کا رابطہ ایسی قوموں سے ہونا تھا جن کو صبر کی تلقین کی بڑی ٹھوس ضرورت پیش آنی تھی. بس یہ ایک نصیحت ہی نہیں بلکہ ایک پیشگوئی بھی ہے جو پوری ہو رہی ہے اور آئندہ بھی پوری ہوگی. بس ہمیں ہر پہلو سے صبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے مضبوطی سے, اور اسی میں ہماری فتح ہے. لیکن نگرانی ضروری ہے. رابطوں میں جس جس جگہ سے باریک سا خطرہ بھی ہو حملے کا, اس کے لیے جوابی کاروائی, یعنی نظریاتی دنیا میں اور کئی پہلوؤں سے بعض نفاق پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ, تو ان میں ہمیں ضرور رد عمل دکھانا چاہیے, جو کنارے پر دکھانا چاہیے, اندر داخل ہونے کا موقع ہی نہ دیا جائے. ایک دفعہ ربا میں بھائیوں نے کوشش کی تھی اپنا اڈا بنانے کی, اس پہ جو میں نے رد عمل دکھایا تو ایک بھائی صاحب جو خود متاثر تھے, اب توبہ کہتے ہیں میں کر چکا ہوں, انہوں نے کہا انہیں بہت زیادہ سختی کی ہے. میں نے کہا مجھے, اور حالانکہ اتنا, اور بعد انہوں نے لکھا کہ اتنا بڑی بات ہی نہیں تھی جو آپ نے بنا دی. میں نے کہا یہی تو ترکیب ہے کہ چھوٹے سے خطرے کو ایسا سختی سے دباؤ, اتنا شور مچاؤ کہ آئندہ دشمن کو وہم و گمان بھی نہ ہو کہ یہ لوگ برداشت کر سکتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے وہ بے فکری کر دی. پھر ہماری جوابی کاروائی اب شروع ہے, تمام عالم میں ہم نگرانی کر رہے ہیں ان کی, اور خدا کے فضل سے ریسرچ سیل قائم ہو گیا. تو اس کا نام ہے رابطو. تو میں دونوں کی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں کہ آخرین پر چسپاں ہونے والی مثالیں ہیں، کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں. رابطو کے طریق پر ہم تمام دنیا میں اسلام پر ہونے والے حملوں کی نگرانی کرتے ہیں. جو مختلف سیلز قائم ہیں جوابی کارروائی کے لیے، اخباروں میں خطوں کے ضابط کے لیے، یہ سب سرحدوں کے گھوڑے ہیں اور سرحدوں میں کی گھوڑیاں بھی ہیں. من ذکر و انسا، دونوں وہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے. بلکہ بعض دفعہ خواتین زیادہ مستعدی سے بعض باتوں میں کام کر رہی ہیں، اور جوابی حملے بڑے زور کے ساتھ خطوں کے ضابط کے ذریعے، مضامین کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے. تو یہ رابطوں کا مضمون بھی اللہ کے فضل سے جاری ہو چکا ہے. اگر ہم صبر سے ان باتوں پر قائم رہے تو انشاءاللہ یقیناً وہ آخری فتح جس کا رسولوں سے وعدہ کیا گیا تھا اور رسولوں کے ذریعے ہمارے لیے وعدہ تھا، وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. ابھی وقت ہے دوسری سورت کا؟ اچھا، بتق اللہ. اچھا، اصل چیز تو رہ گئی تقوی، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. جو روح اور جان ہے ہر کامیابی کی، بتق اللہ لعلکم تفلحون. خالی صبر کام نہیں آئے گا، صبر بعض دفعہ غیر متقیوں کو بھی مل جاتا ہے اور مجبوری کا نام بھی صبر رکھ لیا جاتا ہے. تو میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ جان ہے ہر کامیابی کی. اگر تم تقوی کرو گے تو پھر کامیابی ہوگی. فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بس ان سب باتوں کے ساتھ تقوی وہ موٹیو انرجی ہے جس سے ہم حرکت حاصل کرتے ہیں، اس کے بغیر سب بے جان ہو جاتا ہے نظام. تو اللہ تعالیٰ، اور دوسرے یہ کہ اگر صبر کرنا ہو تو تقوی کے بغیر صبر کی توفیق بھی نہیں مل سکتی. تھوڑی سی مشکل، مصیبت کچھ دیر تک انسان برداشت کرتا ہے، پھر اگر تقوی نصیب نہ ہو، ہر وقت اللہ کا خوف، اس کی رضا جوئی کا خیال غالب نہ ہو، تو وہ کچھ دیر کے بعد میں چھوڑ دیتا ہے کہ چلو کیا مصیبت کرنی ہے. بس تقوی ہر چیز کی جان ہے. اللہ تعالیٰ تقوی کے ساتھ ہمیں اس عظیم مہم کو کامیابی تک پہنچتا دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہنچانے کی نہیں میں کہہ رہا، کیونکہ پہنچانی تو خدا نے ہے، اسے پہنچتا دیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اس تھوڑے وقت میں جو باقی رہ گیا ہے، میں اسی آیت کا ترجمہ بھی کرتا ہوں، اور اس کا پچھلی آیت سے اور پچھلی سورت سے کچھ مختصر تعلق باندھ کے دکھاتا ہوں. یا ایوہ الناسو، اے وہ لوگو جو اتقو، اینا اتقو ربکم، اے لوگو، اے انسانو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ربکم، وہ تمہارا رب ہے. الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اس ایک جان سے اس کا زوج، اس کا جوڑ بنایا. یعنی ایک ہی جان تھی اور اس کو مؤنث کے طور پر ظاہر فرمایا گیا ہے. یہ خیال جھٹلا دیا گیا ہے کہ آدم پہلے پیدا ہوا تھا اور اس کی پسلی کی ہڈی سے عورت بنائی گئی تھی، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جو چیز بھی تھی وہ مؤنث کہلانے کی مستحق تھی. ٹھیک ہے، اور اسی کی مؤنث اس کو کہتے ہیں جس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ذات ایک تھی جو آغاز میں پیدا کی گئی ہے، اور اس کے بطن ہی سے اس کا زوج بنایا گیا. اور یہ مضمون جو ہے، یہ سائنٹیفکلی 100% اب ثابت شدہ حقیقت بن چکی ہے کہ آغاز میں جب زندگی پیدا ہوئی ہے تو جوڑوں کے ذریعے نشو و نمانی ہوتی تھی، بلکہ زندگی کی ایک ہی قسم یا کئی قسمیں ایسی تھیں آغاز کی جو دو حصوں میں منقسم ہو جایا کرتی تھیں، اور سیکس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، یعنی تزوج کے لیے تزوج کا اور سیکس کا جس کے ذریعے آگے پیدائش چلتی ہے اس کا کوئی تصور نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب ایوالو کیا ہے اس جان کو تو اس کے پہلو میں سے وہ چیز نکالی جس نے بعد میں نر کا کردار ادا کرنا شروع کیا. تو یہ آیت جو ہے یہ بہت وسیع معنی ہے آیت، اور یہاں نفس واحدہ سے پیدا کیا تمہیں، اس نفس واحدہ سے پھر جوڑا بنایا، پھر جوڑے جب بنے پھر انسانوں کی باری آتی ہے. خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا، ایک رجل سے رجال نہیں بنائے بلکہ ان دونوں سے پھر رجال بنائے ہیں اور وہ دنیا میں پھیلا دیے گئے ہیں، ونساء اور عورتیں بھی. جب جوڑا بنا ہے تو پھر مرد اور عورت پیدا ہو سکتے تھے نا، تو ان دونوں کے ملنے سے جو پہلی مخلوق تھی جب زندگی آگے بڑھی تو پھر وہ مقام آیا جہاں یہ دو زوج نے مل کر، یعنی مرد اور عورت نے مل کر آگے نسل چلائی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجالا ونساء کثیرا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذی تساءلون بہ، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کے نام لے لے کر رحم طلب کرتے ہو، والارحام اور رحم مانگتے ہو، تو ارحام کو نہ بھولنا، کیونکہ ارحام وہ پیٹ کا وہ عضو ہے جس میں بچہ بنتا ہے اور بچہ پلتا ہے، اس کو رحم کہتے ہیں. اور رحمان خدا ہی سے رحم کا تصور نکلا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم آپس میں میرے نام لے لے کر جو رحم کی اپیلیں کرتے ہو، آپس یاد رکھنا کہ رحم کے رشتوں کو نہ بھولنا، رحمی رشتوں کو نہ بھولنا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اس بارے میں اللہ تم پر نگران ہے اور تمہیں ہر پہلو سے خدا تعالیٰ کی اس نگرانی کے بارے میں خبردار رہنا ہوگا. اگر چوک گئے تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی تو نہیں چوکے گی. یہ جو مضمون ہے اس کا ایک بہت ہی خوبصورت تعلق پہلے مضمون سے ہے، لیکن وہاں معنی تھوڑے سے بدل جائیں گے. لفظی ترجمہ وہی رہے گا لیکن تفسیری معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ پہ بات تان ٹوٹی تھی پہلی سورت کی، اور یہاں پہلا حکم تقویٰ کا اختیار دیا گیا، اور تقویٰ کے بعد یہ خوشخبری دی گئی کہ جس طرح ایک انسان سے ہم نے پہلے آغاز میں یا ایک جان سے بکثرت مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی تھیں، تو تم جو آخرین کے دور کے آدم ہو، یعنی محمد مسیح موعود علیہ السلام سے یہ دور شروع ہوتا ہے، وہ جو آخرین کے دور کا آدم ہوگا اس سے اس کے ساتھی نکلیں گے، اور پھر کثرت کے ساتھ تمام دنیا میں ان کا غلبہ پھیلے غلبہ ہوگا. اور یہ جو آخری وعدے ہیں کہ لا تخزنا یوم القیامہ اور یہ سب کچھ، اور اس کے بعد پھر تسلی اللہ تعالیٰ کی دعائیں سن لی ہیں، یہ سورت دراصل ان دعاؤں کی وہ خوشخبری بیان کر رہی ہے جو آخرین سے تعلق رکھتی ہے. پہلوں کی خوشخبری ساتھ ہی دے دی گئی تھی، شروع ہی میں دے دی گئی تھی کہ یہ تو ان کا تو فکر ہی کوئی نہیں، ان کا تو معاملہ طے ہو گیا، یہ تو دنیا میں ہی جنتی ہیں، لیکن آنے والوں کے متعلق ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کے عمل ضائع نہیں کریں گے. اور یہ خوشخبری ہے کہ عمل ضائع نہیں کیے جائیں گے، ان کو صبر کی توفیق ملے گی، ان کو تقویٰ کی توفیق ملے گی، اور پھر گویا ایک جان سے دوبارہ پھر روحانی نشو و نما کا سلسلہ شروع ہوگا، اور کثرت کے ساتھ یہ رجال اور یہ نساء جن کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ تم میں سے کسی رجل اور کسی نساء کیا ہے انسا، کسی انسا کا اجر ضائع نہیں کروں گا، وہ ملٹی پلائی کر جائیں گے اور ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پھیل جائیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام, یہاں بہت ہی اہم مضمون یہ ہے کہ اپنے اندرونی تعلقات کو استوار رکھنا, اختلاف نہ ہونے دینا, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا تاکہ ایک وسیع پیمانے پر ایسا خاندان بن جاؤ گویا ایک ہی رحم سے پیدا ہوئے ہو. اور نفس واحدہ کی پیدائش کا مضمون اس رنگ میں بھی صادق آ جائے کہ تم کثیر ہونے کے باوجود, مختلف قوموں میں بٹنے کے باوجود, آپس میں اس طرح پابند رہو اور جڑے رہو اور ایک دوسرے سے اس طرح حسن سلوک کرو گویا ایک ہی ماں کے رحم سے پیدا ہوئے ہو. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ ذمہ داریاں بھی ہم ادا کر سکیں اور ان خوشخبریوں کے بھی اہل خدا کے نزدیک ٹھہریں جو ہمیں عطا فرمائی گئی ہیں. السلام علیکم, باقی انشاءاللہ واپسی پہ. اچھا.